ارايت، کیا تم نے دیکھا؟ من، اس شخص کو جس نے، اتخذ الہہ ہواہ، بنا لیا اپنا الہ اپنی خواہش کو. کیا کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ یا معبود بنا رکھا ہو؟ افا انت تکون علیہ وکیلا، کیا بھلا تم ہو سکتے ہو اس پر وکیل، یعنی اس کے رہنما؟ کیا تم اسے سیدھے رستے پہ لا سکتے ہو، دلیل سے سمجھا سکتے ہو؟ یہاں پر لفظ ارائیت استعمال ہوا ہے، جو غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے کہ ذرا غور تو کرو کہ جس شخص نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ مان رکھا ہو کہ وہ اس کا تابع دار ہو. کیونکہ پیچھے ذکر ہو رہا نا کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنی بات پہ جم نہ گئے ہوتے، لولا ان صبرنا علیہا، یعنی معبودوں کی عبادت پہ اگر ہم جم نہ گئے ہوتے. تو یہاں پر کیا ہے کہ معبودوں کی عبادت بھی دراصل اپنے نفس کی عبادت اور اطاعت ہے، بات معبودوں کی نہیں ہے، بات ان کی اپنی ہے. یعنی وہاں شو تو یہ کر رہے ہیں کہ یہ معبودوں کی یا ان خود ساختہ الہوں کی عبادت پہ جمے ہوئے ہیں، لیکن دیکھا جائے، غور کیا جائے تو اس بات کی حقیقت کیا ہے کہ یہ اپنی ہی بات پہ جمے ہوئے ہیں، اپنی ہی خواہش نفس پہ جمے ہوئے ہیں. یعنی بنیادی طور پر تو اس آیت کا کانٹیکسٹ یہ بنتا ہے. مراد اس سے کیا ہے؟ نفس کو الہ بنانے سے مراد کیا ہے؟ کہ جو چیز نفس کو یا اپنے دل کو بھائے، جو دل کو اچھی لگے، اسی کو دین و مذہب بنا لیا جائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ایک آدمی عرصے تک سفید پتھر کی عبادت کرتا، جب اسے اس سے اچھا پتھر نظر آ جاتا تو پہلے پتھر کو چھوڑ کر دوسرے کی پوجا شروع کر دیتا. تو پھر اصل عبادت اس پتھر کی یا اس معبود کی تو نہ تھی، اصل عبادت تو کس کی تھی؟ اپنے نفس کی. کہ آج دل اگر ایک چیز پہ مائل ہے تو اس کے گرویدہ ہو گئے، کل اگر دل اس سے اشاعت ہو گیا اور کسی اور کی طرف مائل ہو گیا تو اس کے گرویدہ ہو گئے. تو بات ان چیزوں کی نہیں، بات باہر کی نہیں، بات تو اندر کی ہے. اصل مشکل باہر نہیں، اصل مشکل اندر ہے. باہر کے معبود تو تبدیل ہو رہے ہیں، پرائرٹیز چینج ہو رہی ہیں، شوق بدل رہے ہیں، لیکن خرابی تو اندر ہے. تو جب تک اس کی اصلاح نہ ہو، یہ باہر کی چیزیں تو بہانہ ہے صرف. کیا بھلا تم نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے اپنے ہی دل کو، اپنی ہی خواہش کو، اپنی مرضی کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ افا انت تکون علیہ وکیلا، بھلا تم ایسے شخص کو سمجھاؤ گے؟ ایسے شخص کو تو کوئی سمجھا نہیں سکتا جو اپنی منمانی کرنا چاہتا ہو. اور جہاں تک خواہش نفس کو الہ بنانے کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما تحت ظل السماء من الہ یعبد یعبد من دون اللہ تعالی اعظم عند اللہ عز وجل من ہوا یتبع. اس آسمان کے نیچے اللہ کے سوا جتنے معبود بھی پوجے جا رہے ہیں، ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی. اچھا، یہ دین کے معاملے میں بھی، ایون اللہ تعالیٰ کو ماننے یا دین پر چلنے کے معاملے میں بھی جو اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، یہ بھی دراصل نفس ہی کی خرابی کا سبب ہوتے ہیں. اس کے پیچھے بھی نفس ہی کی خرابی ہوتی ہے، نفس ہی کی اطاعت ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جوش میں آ کر دین کا بڑے سے بڑا کام کر ڈالتے ہیں، اور جب جوش ٹھنڈا پڑتا ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کرتے. تو پھر دین کی خدمت تو نہیں کر رہے تھے، وہ تو دراصل اپنے نفس کی سیٹسفیکشن کر رہے تھے. اگر آپ کو دین کی خدمت کرنا تھی تو آپ پھر چلتے ہی رہتے، پھر کسی بھی بات پر، نہ کسی تعریف پر، نہ کسی تنقید پر، نہ کسی خوشی پر، نہ کسی غم پر، اپنے کام میں فرق نہ آنے دیتے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استقامت اور دوام کس چیز کا اظہار ہے؟ کہ ہم واقعی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اس میں اپس اینڈ ڈاؤن کہ کبھی کر لی اور کبھی چھوڑ دی. کبھی جی میں آیا دل چاہا تو پانچ نمازیں نہیں تہجد بھی شروع کر دی, اور جب دل نہیں مانا تو فرض نماز بھی چھوڑ دی. تو پھر یہ عبادت کس کی تھی, اللہ کی تھی یا اپنے نفس کی تھی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو عبادت کے لائق ہے ہی ہمیشہ کے لیے, لیکن آپ غائب ہو گئے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو اپنی مرضی پہ چل رہے تھے اور دھوکہ خود کو بھی دیا ہوا تھا اور لوگوں کو بھی, کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بڑی عبادت کرنے والے. جو لوگ حقیقی معنوں میں اللہ ہی کی عبادت کرنے والے, وہ تو خوشی میں اور غم میں, خوشحالی میں اور بدحالی میں, ہر حال میں اس پر قائم رہتے. اب دیکھیں نا کہ ایک شخص جو واقعی اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہو, ان صلاتی و نسکی و محیائے و مماتی, اس کا حال کیا ہوگا؟ کہ وہ صحت مند ہے تو پورے طریقے سے نماز پڑھے گا, اگر بیمار ہے تو نماز نہیں چھوڑے گا, بیٹھ کے پڑھ لے گا, اشاروں سے پڑھ لے گا, وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر لے گا, لیکن نماز نہیں چھوڑے گا. سفر ہو, حضر ہو, شادی ہو, غم ہو, خوشی ہو, کچھ ہو, وہ اپنے دھن کا پکا ہے, وہ اپنے رب کو نہیں بھول سکتا, کہیں بھی نہیں بھول سکتا, نہ محفل میں بھول سکتا نہ تنہائی میں بھول سکتا, کیونکہ وہ ڈٹرمنڈ ہے. رب اس کی ذات کا مرکز ہے, وہ پوری طرح فوکسڈ ہے. اس کے لیے سب سے بڑا وہ ہے, اللہ اکبر اس کے لیے وہی ہے. لیکن جو شخص حقیقی معنوں میں اللہ اکبر کا حق ادا کرنے والا نہ ہو اور اپنے نفس کا غلام ہو, نفس کا بندہ ہو, تو جہاں اس کے نفس کو تقویت ملے گی اللہ کی بات کرنے میں, وہاں وہ اللہ کی بات کرے گا, اور جہاں اس کے نفس کی رضا ہوگی یا خوشی ہوگی غیر اللہ کو خوش کرنے میں, وہاں وہ ادھر جھک جائے گا. اسی لیے نفس کے شر کو پہچاننا, نفس کی خرابیوں کو جاننا انتہائی ضروری ہے. کہیں ہم اپنے آپ سے ہی خود دھوکہ نہ کھا رہے ہوں, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کے بارے میں جو ہماری ذات سے باہر ہوتی ہے, ان میں ہماری سوچ بہت کریٹیکل بھی ہوتی ہے. ہم مختلف طرح کے ان میں انالیسس کرتے رہتے ہیں, دوسروں کی ذات کے بارے میں خوب آبزرویشن کرتے رہتے ہیں, معاشرے اور ماحول کو خوب کریٹیسائز کرتے رہتے ہیں, اور باتوں کے بارے میں ہم خوب سمجھداری کا ثبوت دیتے ہیں. جب معاملہ اپنی ذات پہ آتا ہے تو ہم غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. سب سے زیادہ رعایت خود کو دیتے ہیں, سب سے زیادہ حمایت اپنی کرتے ہیں, سب سے زیادہ نیک پاک خود کو سمجھتے ہیں. حالانکہ سورۃ نور میں کیا گزر چکا ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو ما زکا منکم من احد ابدا, تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا. تو پاکیزگی نفس کے دعوے خوب کرتے ہیں, اپنی نیکی کو خوب مانتے ہیں, اپنے بارے میں مطمئن رہتے ہیں, خود کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون, اور ایسے دھوکے میں ان کو شعور بھی نہیں ہوتا, احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو. اور پھر دکھاوے کی جو عبادتیں ہوتی ہیں وہ بھی اسی قسم کا دھوکہ ہوتی ہے, جہاں دکھاوا آ جاتا ہے نا کہ آپ دوسروں کو خوش کر رہے ہیں, میں نے یہ بھی کر لیا, وہ بھی کر لیا, میں یہ بھی نیک کام کرتا ہوں, ایسا بھی اور ویسا بھی, حالانکہ تنہائی میں آپ یا اکیلے میں آپ وہ سب کچھ کوئی نہیں کر رہے ہوتے. صرف دکھاوے کا جب موقع آتا ہے تو آپ میں خوب جوش جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ سب بھی خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے, خود فریبی ہے. تو ارائیتا, کبھی غور کیا تم نے, کبھی نظر آیا تم کو کوئی ایسا شخص, وہ کون ہے اگر اپنے آپ ہی کو دیکھ لے؟ کیونکہ نفس کو بل انسان والا نفس ہی بصیرہ, جتنا انسان اپنے نفس کو خود پہچانتا ہے کوئی اور تو پہچان ہی نہیں سکتا. یہاں ہمیں دوسروں سے بڑھ کر اپنے آپ کو دیکھنے کی دعوت ہے. ارائیتا من اتخذ, دیکھا تم نے ایسا شخص جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ تو اب آپ دوسروں کے نفس کے اندر تو نہیں جھانک سکتے, ٹھیک ہے ان کے رویے, ان کے طرز عمل سے کچھ نہ کچھ پہچان ہو سکتی ہے، لیکن جتنی پہچان خود آپ کو اپنی ذات کی ہو سکتی ہے اتنی کسی اور کی تو نہیں ہو سکتی. یہ وہ چیز ہے جس میں آپ اپنے آپ کو خود ہی ہیلپ کریں گے، خود کو خود پہچانیں گے. کوئی اور زیادہ دور تک آپ کے اندر نہیں اتر سکتا. آپ کی چند ظاہری اعمال حرکتوں سے کوئی آپ کو شاباش دے دے گا تو کوئی آپ کو کریٹیسائز کر دے گا، لیکن کوئی وہ فائنل بات نہیں. کیونکہ ہر شخص پھر اپنی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے. جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کی غلطیوں کو بھی اچھی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور جو آپ سے نفرت کرتے ہیں وہ آپ کی اچھائیوں کو بھی پیچھے دیکھ رہے ہیں. لوگوں کی تنقید اور لوگوں کی تعریف اور لوگوں کا آپ کو کسی بھی طرح ویلیو کرنا کچھ بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، جب تک اپنا علاج خود نہ کریں گے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ میں ان کے بارے میں دو چیزوں سے ڈرتا ہوں، خواہش نفس اور لمبی امیدیں. تو جہاں تک خواہشات کا تعلق ہے وہ حق بات سے روک دیتی ہیں، یعنی انسان اپنی خواہش نفس پوری کرنے کے لیے حق سے رک جاتا ہے، اور لمبی امیدیں آخرت کو بلوا دیتی ہیں. ان اخوف ما اتخوف علی امتی الہوا وطول العمل فاما الہوا فیصد عن الحق واما طول العمل فینسی الاخرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی. اے اللہ، میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، تیری حفاظت میں دیتا ہوں، تیرے حوالے کرتا ہوں اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے. باہر کے شر کو آپ روک لیتے ہیں، آپ اس سے فرار حاصل کر لیتے ہیں، آپ اس سے بچ سکتے ہیں، لیکن اس سے کیسے بچیں گے جو اندر ہی پل رہا ہے؟ باہر کی خرابیاں تو نظر جلدی آ جاتی ہیں، لیکن اندر جھانکنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی ہمیں. اپنے اندر کی تو خبر ہی نہیں ہوتی، اس کی پہچان بھی بڑی مشکل ہوتی. کیونکہ جب ہم خود پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ ہم اوور سینسیٹیو ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم مائنڈ کرنے لگتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہم کو ہمارے راستے سے، ہمارے مقصد سے ہٹا دیتی. کسی نے تھوڑا سا مذاق اڑا دیا تو ہم نے دین کا لبادہ اتار پھینکا، کسی نے تھوڑی سی تنقید کر دی تو ہم باز آئے اس رستے پہ چلنے سے. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں یا غفلت میں مبتلا کر دیتی ہیں، یا ہمارے جو ٹارگیٹ ہے یا فوکس ہوتے ہیں جس چیز کی طرف، اس سے ہمیں پھیر دیتی ہیں، یا ہماری ڈیٹرمنیشن میں کمی آ جاتی ہے، مقصدوں پہ جھول پڑنے لگتے ہیں، گرد و غبار پڑنے لگتے ہیں، دعوے اپنے ہی بھولنے لگتے ہیں ہم. اپنا علاج سب سے مشکل کام ہے، اور اس کی پہچان کیا ہے کہ برے عمل برے نہ لگیں، برے عمل تاویلوں کے پردے میں اچھے بنا لیے جائیں. جیسے ایک اور آیت میں آتا نا، افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا. کیا بھلا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اس کو اچھا سمجھتا ہو. اور سورۃ کہف میں کیا آتا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا. سب کچھ دنیا کے لیے کر رہے ہیں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اب وہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. یہ نیکی اور تقوی کے بھی جو لبادے ہیں، یہ بھی دراصل دنیا میں ہی پرومیننٹ ہونے کے لیے اوڑھ رکھے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہیں، اور اس طرح دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں. ساری کوشش اگر ہے تو کس پر کہ ہم دوسروں کو نیک نظر آ جائیں، دوسرے ہمارے بارے میں اچھا اوپینین رکھے، دوسرے ہمیں بہت اچھا سمجھے. اور سارا غم کس بات کا لگ جاتا ہے اگر ہم کسی وقت لوگوں کی نظر میں تھوڑا سا گرنے لگے. کبھی سوچو پریشانی اور خوف اور غم ہمیں کس بات پر لائق ہوتے ہیں؟ جب ہماری شہرت کا گراف گرتا ہے، ہمارے کام کی رفتار میں کب کمی آتی ہے؟ جب لوگ ہمارے لیے تالیاں نہ بجائیں، جب لوگ ہمارے لیے اچھے جذبات کا اظہار نہ کریں. ہم میں سے ہر شخص خود کو پرکھے، اپنے اپنے بارے میں سوچے کہ ہمارے اللہ کی اطاعت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ اپنی ہی ذات. کیونکہ جس چیز پہ ہمارا دل واقعی آ جائے پھر اس راستے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. ہم سو بہانے کرتے رہے، وہ بڑی مصروفیت ہے، بچے چھوٹے ہیں مثلا، یا یہ کہ فلاں کام ہے فلاں کام ہے، ابھی زندگی کا ایسا موڑ ہے ابھی تو. کیونکہ ساری زندگی ہمارے پاس کچھ نہ کچھ بہت اچھے بہانے ہوتے ہیں. کبھی ہم بچے ہوتے ہیں، کبھی ہمیں جوانی کی مشکلات ہوتی ہیں، کبھی ہمیں بڑھاپے کی کمزوریاں لاحق ہوتی ہیں. دنیا کے کام کرنے کے لیے تو نہ بچے بچے ہوتے ہیں. بچوں پر دنیا کی خاطر بڑوں سے بڑھ کے بوجھ لاتے ہیں ہم، کبھی خیال نہیں آتے کہ معصوم بچے ہیں. جوان دنیا کی خاطر کبھی اپنی جوانی کو اور جوانی کی مشکلات کو آڑے نہیں آنے دیتے. بوڑھے اپنی خواہشات کی تکمیل میں کبھی اپنے بڑھاپے کو آڑ نہیں بننے دیتے. لیکن جہاں دین کی بات آتی، جہاں اللہ کی عبادت اور اطاعت کی بات آتی، وہاں ہماری ہر چیز ایک بہانہ بن جاتی. سو بہانے ہم تراش لیتے، کہیں مصروفیت بہانہ ہے تو کہیں لوگوں کا دباؤ بہانہ ہے تو کبھی موسم ایک بہانہ ہے تو کبھی پولیٹیکل حالات کی سٹیبلٹی نہ ہونا ایک بہانہ ہے. لیکن اصل مشکل تو اپنا ہی نفس ہے، اصل دشمن تو اپنا ہی نفس ہے. اگر اس کو راضی کر لیا جائے، اس کو منا لیا جائے، اس کو سیدھا کر لیا جائے تو سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افا انت تکون علیہ وکیلا. تو بات یہ ہے کہ جس شخص پر اس کی خواہش نفس غالب آ جاتی ہے، نفس پرستی غالب آ جاتی ہے، ایگو اور انا غالب آ جاتی ہے، اس کے سامنے نہ کوئی دلیل کام کرتی ہے، نہ کوئی تاویل کام آتی ہے، نہ کوئی نصیحت اس پہ اثر کرتی ہے، نہ کوئی لاجک وہاں پر چلتی ہے، وہاں کچھ بھی کام نہیں آتا. اسی لیے فرمایا پیغمبر علیہ السلام کو، اب انت تکون علیہ وکیلا، آپ ان پر وکیل ہوں گے، آپ ان کو سمجھائیں گے. ایسے لوگوں کو کون سمجھا سکتا ہے؟ نفس کی چالیں کیا ہوتی ہیں عوام کے لیے؟ مثلاً کہ دین کے وہ احکامات لے لینا جو سوٹ کرتے ہیں، اور جو سوٹ نہ کرتے ہوں انہیں چھوڑ دینا. اور کیا کہنا، آج کے دور میں یہ نہیں ہو سکتا، آج کے دور میں یہ ممکن نہیں، یہ تو جھوٹ کا زمانہ، سچ کون بولتا. خواص کی دلیلیں کیا ہوتی ہیں یا خواص کی تاویلیں کیا ہوتی ہیں؟ کہ جو بات قرآن و سنت کی پسند آتی ہے وہ تو لے لی، اور جو مشکل لگتی ہے اس کو تاویلیں کر لی، یا اس کو ایسے ایسے دلائل سے ثابت کر لیا کہ خواہش نفس کی پیروی ہوتی رہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کو جب گائے ذبح نہیں کرنی تھی تو انہوں نے کیسی کیسی تاویلیں، کیسی کیسی عجت بازیاں کی، کیسے کیسے بہانے کی، کیسے کیسے سوال کیے. ہمیں بھی دین کا جو حکم نہیں ماننا ہوتا، اس کے لیے ہم طرح طرح کے سوال کر کے، طرح طرح کی حجتیں کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے. کبھی کہتے ہیں اور جو کوئی نہیں کر رہا، کبھی کہتے ہیں چونکہ یہ بات قرآن میں نہیں لکھی ہوئی اس لیے ہم یہ ایسا کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ فلاں عالم کا فتویٰ ایسے اور ایسے ہے اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں، اور ان علماء کے فتووں کو ہم قبول کرتے ہیں جو ہماری خواہش نفس کو سوٹ کرتے ہیں. ہاں اس کے مقابلے میں ایک صحیح حدیث یا ٹھیک ٹھاک آیت بھی موجود ہو تو وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم کہتے ہیں اس کا کوئی اور مطلب بھی نکلتا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اصل مشکل تو اپنے اندر ہے، ماننا ہی نہیں چاہتے. اس لیے یعنی جیسے پانی ہوتا ہے نا تو وہ اسی طرح بہتا ہے جس طرح اس کو ڈھلان ملتی. تو انسان کو بھی جب پستی کی طرف جانا ہوتا ہے، خواہش نفس کی پیروی کرنی ہوتی ہے تو وہ ایزی رستے تلاش کرتا ہے. ام تحسبو، یا تم سمجھتے ہو، ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، ان کی اکثریت سنتی یا سمجھتی. یعنی جو کچھ آپ سنا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، وہ واقعی سن بھی رہے ہیں. کیوں؟ یہاں سننے کی بات کیوں آئی؟ اس لیے کہ ہم قرآن میں سے بھی وہ سنتے ہیں جو ہماری مرضی کے مطابق ہوتا ہے نا. ان باتوں کو تو ہم غور سے سنتے ہیں جو ہماری فیور میں جاتی ہوں اور ہمارے کسی مخالف کے خلاف جاتی ہوں. وہاں دماغ خوب چلتا ہے، یعنی قرآن سنتے وقت ہماری سماعت کہاں زیادہ اچھی ہوتی ہے؟ جہاں باتیں ہماری مرضی اور خواہش نفس کے مطابق جاری ہوتی ہیں. اور کہاں آ کر ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں؟ جہاں بات ہماری مرضی کے ہمارے لائف سٹائل کے خلاف جا رہی ہو, اس کو ہم سن کے بھی نہیں سنتے, سمجھ کے بھی نہیں سمجھتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ ان میں سے اکثر کی سماعت اور عقل کچھ صحیح کام کرتی ہے؟ انہم الا کل انعام, نہیں وہ مگر جانوروں کی طرح ہے, مویشیوں کی طرح ہے, بھیڑ بکریوں کی طرح ہے, گائے بھینس کی طرح ہے, اونٹ کی طرح ہے. انعام ان سب کو کہتے ہیں. بل ہم اضل سبیلا, بلکہ یہ تو اونٹوں اور بکریوں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں راستے کے اعتبار سے. کیونکہ اونٹ بکری کو بھی جب چرانے کے لیے لے جایا جاتا ہے تو چند دفعہ کے آنے جانے سے گھر کا جب پتا چل جاتا ہے تو وہ خود بھی واپس پہنچ جاتے ہیں. اگر آپ کو کبھی جانور رکھنے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اس کو گھر سے باہر بھی چھوڑتے ہیں. ایون چھوٹی چھوٹی مرغیاں بھی ہوتی ہیں نا, آپ ان کو دانہ دن کا چننے کے لیے گھر سے باہر بھی بھیج دیتے ہیں تو وہ گھوم گھما کے پورے گاؤں سے اپنے گھر واپس آتی ہیں. ان کو بھی گھر کا پتا ہوتا ہے, وہ بھی رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں. ایک رستہ نہیں ملتا تو حضرت انسان کو ساری عقل سمجھ رکھتے ہوئے بھی اللہ کی پہچان نہیں ہوتی, اس کو اللہ کی طرف جانے کا رستہ نہیں پتا چلتا. آخر کیوں؟ اس لیے کہ دل جو نہیں چاہتا اللہ کی طرف جانے کو. مویشی تک, جانور تک اپنے مالک کے وفادار ہوتے ہیں, ان کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں. کھلا چھوڑ دیا جائے تو بھاگ نہیں جاتے, گھر واپس آ جاتے ہیں. لیکن انسان وہی آواز سنتا ہے جو اس کی دلچسپی کی ہو. جبکہ بھیڑ بکریاں تو مالک کے اشارے پہ دوڑتی چلی جاتی ہیں, حالانکہ انہیں بعض اوقات چراگاہ کی بجائے بچڑ خانے لے جایا جا رہا ہوتا ہے. لیکن انسان کو چونکہ اللہ نے تمیز دی ہے نا, عقل دی ہے, سمجھنے سوچنے کی صلاحیت دی ہے, تو وہ ان سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتوں کو صرف اپنے مطلب اور مقصد کی باتوں پہ لگاتا ہے. اپنے مطلب کے خلاف کی بات اس کو سمجھ نہیں آتی. جہاں مفاد کی بات ہو, کچھ ملنے کی بات ہو, کچھ لینے کی بات ہو, کچھ حاصل کرنے کی بات ہو, وہاں تو سماعت بھی تیز ہو جاتی اور عقل بھی خوب کام کرتی. اور جہاں کچھ دینے کی بات ہو, کچھ خرچ کرنے کی ہو, کچھ قربانی کرنے کی ہو, نفس کے خلاف جانے کی ہو, وہاں عقل کام نہیں کرتی, وہاں نہیں بات سمجھ میں آتی, وہاں فائدہ بھی کسی کام کا سمجھ میں نہیں آتا, وہاں بڑے بڑے کام بھی معمولی لگتے ہیں. اگر ایک انسان اپنے آپ کو واقعی ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کے حوالے کر دے, اسلم تو رب العالمین, پھر اس کو پرواہ نہیں کہ مالک کے لیے آگ میں گرنا پڑے یا گھر چھوڑنا پڑے یا بیٹے کے گلے پہ چوری پھیرنی پڑے یا کچھ بھی کرنا پڑے. وہ چوری پھیرنا بھی بہت بڑا کام ہے, وہ آدمی گرنا بھی بہت بڑا کام ہے, حالانکہ عقل تو نہیں مانتی نا اس کو. لیکن پیمانہ فرق ہے نا, پیمانہ ہے مالک کی مرضی کے مطابق چلنا, پیمانہ یہ نہیں کہ کہاں فائدہ ہونا دنیا کا اور کہاں نقصان ہونا. لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم مالک کی نظر سے یہ اس کی پسند اور ناپسند کے مطابق نفع نقصان کے پیمانے نہیں سیٹ کرتے. ہم تو دنیا کی نظر سے یا اپنے مفادات کے تحت نفع نقصان کے پیمانے دیکھتے ہیں. اسی لیے ایسے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں, مویشیوں سے بھی بڑھ کے رستہ گم کیے ہوئے ہیں. مویشیوں کے ساتھ کیوں یہاں مقابلہ یا کمپیریزن کیا جا رہا ہے؟ اب دیکھیں کہ مویشی کی زندگی کیا ہوتی ہے, کس چیز کے گرد اس کی زندگی گھومتی ہے, اس کی ضروریات اور خواہشات کی تکمیل کے گرد گھومتی ہے. اس نے کھانا پینا ہے, چرنا ہے, سو جانا ہے, اور پھر بچے پیدا کرنے ہیں, نسل بڑھانا ہے, اور بس کوئی اعلی مقاصد تو ان کی زندگی میں نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس پہ لائبلٹیز ہیں, جب مالک ان کو ایک مخصوص آواز کے ذریعے بلاتا ہے تو وہ گھوڑے سے لے آتے ہیں, ان کو ہانکتا ہے تو وہ جانے لگتے ہیں, कहीं छोड़ आता है तो वापस घर भी आ जाते हैं। मालिक जो कहता है सर झुका देते हैं, वफादार हैं उसकी, खिदमतगार हैं उसके, जिस काम के लिए बने वो कर रहे हैं बेचारे। लेकिन इंसान, इंसान अपने मालिक का कितना ताबेदार है। और अगर इंसान की जिंदगी इन्हीं चंद ख्वाहिशात की तकमील पर मबनी हो, जानवर ने तो अपने रब को पहचान लिया, जो काम उसको मिला उसने कर लिया, अपनी मर्जी कोई नहीं करता वो। लेकिन इंसान अपनी ख्वाहिश नफ्स के पीछे चलता रहता है और रब के अहकामात को उसे पुश डालता रहता है।